الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تذکرہ یہ ہو رہا تھا کہ ہم لوگ جو انسان ہونے کی صورت میں اس کائنات میں آئے ہیں تو یہ ایک لمبا سفر تھا، اور پھر اس جہان کے بعد ایک اور لمبا سفر ہے۔ خود سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارادہ کیا کہ انسان نام کی مخلوق بنائے، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ زمین کے مختلف حصوں سے مٹی کو جمع کریں، اور انہوں نے پھر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا کیچڑ گوندھا، اور جو کیچڑ بنایا گیا وہ اپنی حالت میں ایک بہت طویل مدت تک رہا، پھر اس سے جسم انسانی بنایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من صلصال، حتیٰ کہ وہ ڈھانچہ جو اس کیچڑ سے بنا تھا وہ بجتا ہوا ایک ڈھانچہ بن گیا، پانی خشک ہوا اور مٹی جس طرح کنکناتی ہے اور آواز پیدا ہوتی ہے ایسے ہوا۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ جسد، وہ ڈھانچہ کتنے عرصے تک رہا، اور پھر اس کے بعد اللہ نے اس میں روح کو ڈالا، اور یہ منصوبہ خدا کے علم میں تھا، اور اس جہان میں جو خدا کے علم میں تھا کتنا مدت اور عرصے کے بعد یہ عمل میں آیا، یہ سب ایسی مخفی چیزیں ہیں جو اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کا نام رکھا، اور پھر اللہ نے اس میں مختلف صفات پیدا کی، اور اللہ نے اسے کہا کہ تم اپنے آپ کو فنا کرو گے، اور خدا نے انسان کو سکھایا کہ وہ جو اوپر سے نیچے آ رہا ہے یہ سب اس کے ہونے کے آثار ہیں، اور ان آثار کو ختم کر کے پھر اس نے اوپر جانا ہے، اور اتنا اوپر اس انسان کی روح نے جانا ہے کہ وہ جو اللہ کا عالم امر ہے انسان کی روح وہاں تک پہنچے اور سیر کرے، اور اس کا کوئی ٹھکانہ کوئی انتہا نہیں ہے۔ اسی لیے یہ روحیں آپس میں ملتی ہیں، ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، آج رات میں نے آپ کو خواب میں دیکھا ہے اور میں نے آپ کی پیشانی پر سجدہ کیا۔ تو مشکات وغیرہ میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے اور آپ نے فرمایا تم اپنا ماتھا میرے ماتھے پہ رکھ کے سجدہ کر لو، اور دیکھو جب ایک آدمی سو جاتا ہے تو پھر اس کی روح، اس کا شعور دوسری روح سے جا کر ملتا ہے، تو یہ وہ چیز ہے جو اس نے خواب میں دیکھی لیکن اس کی روح سے جا کر ملاقات کر کے آ گئی۔ تو اللہ تعالی نے جتنے عوالم سے انسان کو گزارا ہے، بات ادھر جا رہی ہے کہ عالم ارواح یہ کیا چیز ہے، عالم ملاکوت یہ کیا چیز ہے، جبروت کیا ہے، اور مومن انسان بیک وقت دو چیزوں کا سمویا ہوا ہے، جبر جب اللہ کی طرف سے ہو اور صبر کرے تو مومن ہے، اور جبر جب انسانوں کی طرف سے ہو اور غیر شرعی ہو تو اس کے خلاف اٹھنا اور اسے توڑنا یہ مومن ہی کی شان ہے۔ عالم جبروت میں اللہ کی طرف سے جبر آیا، زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، محنت کے باوجود جو مطلوبہ نتائج تھے نہیں ملے، سب کچھ ہونے کے باوجود وہ چاہتا تھا جو کچھ وہ نہیں ہوا۔ اللہ کہتا ہے وَعَلَهُ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِ، لوگوں یاد رکھو اللہ انسان کے ارادے کے درمیان اور اس کے دل کے درمیان آ جاتا ہے۔ دل سے ارادہ کیا کہ اس کام کے لیے نکلیں گے اور بہت بن سنور کے تیار ہوا اس کام کے لیے، اور ایکسیڈنٹ ہو گیا راستے میں اور بہت تیاری کے ساتھ فیملی نکلی اور بارش شروع ہو گئی، اللہ نے اس منصوبے کو پورا نہیں ہونے دیا۔ یہ جتنا بھی جبر خدا کی طرف سے ہوتا ہے اس جبر پہ صبر کرنا یہ مومن کی علامت، اور یہ جبر مخلوق کی طرف سے ہوتا ہے اور غیر شرعی ہوتا ہے، جیسے مکہ میں کفر تھا، جیسے بیت اللہ اصلاً توحید کی بنیاد پر بنایا گیا تھا اور اہل مکہ نے اس میں شرک شروع کر دیا تھا، یہ مخلوق کا جبر تھا، اسے توڑنا یہ ضروری تھا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ کسی بھی مندر کو نہ توڑنا۔ تم کچھ لوگوں کو دیکھو گے اور وہ مصروف ہوں گے اپنے بتوں کی عبادت میں، تو فرمایا انہیں نہیں چھیڑنا، کچھ نہیں کہنا۔ تاریخ مکہ میں آتا ہے کہ بیت اللہ میں جتنی تصاویر، جتنی چھوٹی 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 مورتیاں اور بڑے بت رکھے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیت اللہ کو اندر سے دھو ڈالو اور سب چیزوں کو صاف کرو۔ چنانچہ پانی پھینکا گیا اور اسے دھویا جا رہا تھا، اور جب حضرت مریم کی وہ مشہور تصویر جس میں وہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو گود میں یا کندھے کے ساتھ لگایا ہوا ہے، اور عام طور پہ گرجوں میں اور کرسچینٹی پہ مل جاتی ہے، جب اسے دھونے کی باری آئی تو اپنے اپنا ہاتھ رکھ دیا کہ اسے نہ کچھ کر۔ یہ تاریخ مکہ میں منع فرمایا۔ کہ دوسروں کے جو مذہبی معاملات ہیں ان کو ان تک رہنے دو. اور بیت اللہ چونکہ اصل میں خدا کی توحید پہ بنایا گیا تھا اس لیے اسے پلٹایا. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے وہ چیزیں جو شرک کی بنیاد پر تعمیر کی گئی ہوں انہیں مسجد بنا دیا, یہ نہیں فرمایا. اس لیے جتنے بھی انسان ہیں ان کو مختلف ادوار سے گزار کر پھر لایا گیا, اور جبر مخلوق کی طرف سے غیر شرعی اس کے خلاف تلقین کی کہ اٹھو اور کام کرو, اور جبر جو اللہ کی طرف سے ہے اس پہ تلقین فرمائی کہ صبر. اس لیے آدمی جب اس حکمت کو سمجھتا ہے تو فنائیت کے مقام کی طرف چلتا ہے, اور فنا کے مقام پر ایسے لوگ بحث کرنے لگے ہیں جو فنا کو بالآخر حلول پر لے جاتے ہیں, اور یہ شرک اور کفر ہے. وہ جانتے نہیں کہ ہمارے صوفیہ فنا کو کس درجے میں مانتے ہیں. جس فنا کا تصور ہمارے بہت سے فلسفیوں اور پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فنا کے مراحل ہوں گے اور آخر پر پہنچ کے بندہ اللہ کے ساتھ مل جائے گا, اور بندے کی روح اللہ اپنے اندر جذب کر لے گا, اور خدا اور انسان میں کوئی فرق نہیں رہے گا, یہ وجود کی وحدت ہو جائے گی. یہ وحدت الوجود ہے, یہ وحدت الوجود نہیں ہے, یہ کفر ہے. والعیاذ باللہ. اسی لیے خود صوفیہ بھی لکھتے ہیں اور فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ اللہ اپنے مقام سے کبھی اتنا نیچے نہیں آتا کہ وہ مخلوق میں آ کر حلول کر لے کہ اس کے اندر اللہ ہے اور بظاہر یہ ہے والعیاذ باللہ, اور نہ کبھی انسان اتنی ترقی کرتا ہے کہ اللہ اور بندہ ایک ہو جائے. یہ کفر ہے. اس لیے علم کی کمی, مطالعے کی کمی, صبر نہ ہونا, اور جو لوگ صاحب علم ہیں ان سے جا کر نہ پوچھنا, اور سطحی علم, سطحی چیزیں. ایک صاحب لیکچر دے رہے تھے اور ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں نے تو ایٹم بم 1935 سے بھی پہلے ایجاد کر لیا. خاموشی سے سنتے رہے. انہوں نے کہا علامہ اقبال نے کہا تھا لہو خورشید کا نکلے اگر ذرے کا دل چیریں. تو یہ جو اٹامک تھیوری تھی ذرے کے دل چیرنے والی, یہ علامہ اقبال نے بتائی. ہم نے عرض کیا کہ حضرت پھر آپ نے ایٹم بم بنا کیوں نہیں لیا تھا؟ اگر اتنی چیزیں آپ کی ساری مذہب میں آئی ہیں تو آپ نے کام کر کیوں نہیں لیے؟ کوئی بھی ابھی ایک کام ایسا کر دیں جو آپ کریں اور بعد میں قرآن سے ثابت ہو جائے. گپے سنتے رہا کرو. اس لیے سطحی علم, وہ یہ سوچتے ہیں کہ فنا ہے. ایسے نہیں ہے بھیا. صوفیہ فنا کے تین مطلب لیتے ہیں, اس کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے ہاں فنا کیا. مروم مثنوی میں فنا کس کو کہتے ہیں, ابن عربی میں کس کو کہتے ہیں. ہم اسی لیے بار بار عرض کرتے ہیں کہ جو کسی علم کا نمائندہ ہے, جو کسی علم میں ماہر ہے, وہ کوئی بات کرے تو اسے کوئی چیلنج کرے, پتہ چلتا ہے ایک چرس اور بھنگ پینے والا, مزار پہ رہنے والا, وہ اٹھ کے تصوف کی بات کرے اور کوئی اور آدمی اس پہ تنقید کرے, یار اس کی اوقات ہی کیا ہے, اس نے سمجھا ہی کیا ہے کہ تصوف کی بات کرے. مثلاً فنا کیا ہے؟ آپ دیکھیں اللہ فرماتے ہیں خلق الانسان حلواً، انسان کا دل بڑا تنگ ہے. صحیح ترجمہ ہوگا اس کا کہ انسان بہت تھڑ دلا ہے. تھڑ دلا کا لفظ اردو میں پرانی میں استعمال ہوتا تھا، اب تو معلوم کیسے. اذا مسہ الخیر منوعا، جب اسے ہم فضل کرتے ہیں انعام دیتے ہیں تو وہ چاہتا ہے کہ انعام سارا مجھے ہی مل جائے. کروڑ روپیہ ہم نے دے دیا تو کہتا ہے 2 کروڑ دے دیں اور مجھے ہی دے دیں، محلے میں تقسیم نہ ہو. اذا مسہ الشر جزوا، اور جب ہم اپنی کوئی تقدیر اس پہ نافذ کرتے ہیں اور اسے تکلیف پہنچتی ہے تو سارا شہر سر پہ اٹھا لیتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، اتنا تھڑ دلا ہے کہ چاہیے تھا تکلیف میں صبر کرتا اور چاہیے تھا کہ ہم نے انعام کیا ہے شکر کرتا ہے، بجائے شکر کے یہ تنگ دل ہو جاتا ہے اور بجائے صبر کے ہماری شکایتیں لوگوں سے کرنے لگتا ہے. تیسری جگہ فرمایا لظلوم، اور انسان حقیقت میں بڑا ظالم. چوتھا فرمایا جہولا، اور انسان بڑا جاہل ہے. اب کبھی اس لفظ انسان کو نکالے قرآن میں کہ اللہ نے انسان کو کیا کیا کہا ہے. صوفیہ کہتے ہیں کہ اس کی تربیت کرو اور اسے بجائے تھڑ دلی کے وسعت ظرفی سکھاؤ، اسے بجائے مصیبت پڑنے پہ شور شرابے سے صبر سکھاؤ، اور اسے جب اللہ انعام کرے تو خام خواہ فخر اور غرور کی بجائے شکر کرنا سکھاؤ، اور اسے ظلم کی بجائے عدل کی طرف لے کے جاؤ، اور بجائے اس کے کہ کفر اور نافرمانی کرے اسے خدا کی توحید کی دعوت دو. یہ ویسے ہی 5 باتیں ہم نے ذکر کر دیں. وہ کہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے انسان ایسا ایسا ایسا، یہ اپنی بری صفات کو اچھی صفات سے تبدیل کر دے، یہ ہے فنائے حقیقی. اگر یہ سمجھ میں آ جائے اور آدمی اپنی شخصیت کو بنانے لگے کہ میں نے ہمیشہ عدل سے کام لینا ہے، اپنی ذات سے شروع کر کے اپنے گھر تک اور معاشرے تک میں ہر جگہ انصاف کو قائم کروں گا، تو اس فنائیت میں کیا حرج ہے؟ فنا کرے اپنے آپ. یہ ہے تصوف کا فنا. اور جاہلیت کا فنا یہ ہے کہ رجا کے اللہ میں بھلے جاتے، اللہ اللہ ہے اور بندہ بندہ ہے. اللہ تعالی نیکی کو قبول فرما لے کیا کمال ہے، اور انسان آخری حد تک اپنے آپ کو اللہ کے لیے مٹا دے، کمال ہے عبدیت کا. عبدیت اور بندگی، اس سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے جو انسان حاصل کر سکے اور اللہ کے ہاں اس کی قبولیت ہو جائے، بہت بڑی چیز. اس کی عالم جبروت سے انسان کی روح گزری، عالم ملکوت سے گزری، انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. ہوتے ہوتے اس عالم ناسوت میں پہنچا، اور پھر دوسرا سفر اس نے بھی شروع کرنا ہے. اور علامہ نے کیا خوب کہا، موت کو سمجھے ہیں غافل، اختتام زندگی ہے یہ صبح زندگی، صبح دوام زندگی، شکر کرے ایمان پہ موت آ جائے. سبحان اللہ، کیا کہنے، وہ پورا جہان ہے جو آگے طے کرنا ہے، وہ پوری دنیائیں ہیں جن سے گزرنا ہے. مرنا چاہیے، موت آنی چاہیے، کمال کی چیزیں ہیں. مرے گا پھر عالم امر میں پہنچے گا، عالم امر میں روح کی طاقت بڑھ جائے گی، یہاں قید ہے وہاں آزاد ہو جائے گی. وہاں پھر ہوتے ہوتے وہ اللہ کی صفات میں سفر کرتا ہے، اور ہوتے ہوتے پھر قیامت میں رؤیت باری تعالی ہو جائے گی. اور 3 تجلیات صحیح بخاری میں آیا ہے انسانوں پر پڑیں گی. مومن اپنے آپ کو ان 3 جو خدا کی طرف سے تجلیات پڑتی ہیں اس کا اہل بنائے. جم میں جاتا ہے اور اس کے قواعد درست ہیں، اور ٹیچر یہ سمجھتا ہے کہ بچہ یہ پہلوان بن سکتا ہے، یہ اپنے مسلز بنا سکتا ہے، یہ بچہ اتنا اچھا ہے، وہ کہتا ہے پریکٹس شروع کرو، اور سال دو سال لگتے ہیں، وہ بچہ بالکل صحیح پوزیشن میں آ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ جو نماز ہے نا، یہ در حقیقت اس لیے ہے کہ وہ تین مرتبہ جو اللہ نے انسانوں پر تجلیات ڈال دی ہیں، اس کو سہنے کی ہمت پیدا کر سکے، اس کو سہنے کی طاقت پیدا کر سکے۔ اس لیے نماز میں بندگی ہے، اللہ کے حضور میں کھڑا ہوتا ہے، اور جب اللہ کے ہاں حاضری کا، ادب اور احترام کا اتنا اہتمام کرے گا، تو جب ذات حقیقی کے سامنے جائے گا اور اللہ اس پہ اپنی تجلیات ڈالیں گے تو سہ لے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم پہلی مرتبہ خدا کی تجلی، بڑا مشکل ہے اس حدیث کا بیان، لیکن بس سن لو اور نہ اس کی تشریحات پہ پڑھو۔ آپ نے فرمایا، لوگ کھڑے ہوں گے اور ایک چیز آئے گی اور کہے گی میں تمہارا پروردگار ہوں، اور مومن کہیں گے ہم اللہ ہی کی پناہ مانگتے ہیں، تو ہمارا رب نہیں ہو سکتا۔ اور آپ نے فرمایا، جو اس کے پوجنے والے ہوں گے اس کے ساتھ چلے جائیں، پھر دوسرے، پھر تیسرے، پھر متعدد مرتبہ اللہ تعالیٰ آئیں گے اور کہیں گے میں یہ ہوں، اور آپ نے فرمایا اکیلے تم رہ جاؤ گے، اور اللہ آئے گا اور کہے گا کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، اور تم پناہ مانگو گے کہ ہمارا رب ایسے نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ اس پہلی تجلی کے بعد دوسری اصل تجلی میں جب تم پہ ڈالے گا تو تم لوگ سجدے میں گر جاؤ گے۔ قرآن کہتا ہے کہ یدعون الی السجود، انہیں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا، مؤذن ہیا علی الصلاۃ ہیا الفلاح کہتا تھا، اس کے باوجود مسجد نہیں آتے تھے نا۔ اللہ نے کہا یدعون الی السجود، ہماری طرف سے بلایا جاتا تھا، تو اس دن جب اللہ کو دیکھے گا تو تمام اہل ایمان نماز جیسے پڑھتے ہیں سجدے میں گر جائیں گے۔ پھر اور یہ جو منافق نماز نہیں پڑھتا تھا، اس کی کمر جھک نہیں سکے گی، اور یہ سیدھا گرے گا، پاؤں اس کے سیدھے زمین کی طرف، اور ماتھا جا کے پیشانی زمین سے ٹکرائے گی۔ اللہ نے کہا وہم سالمون، ان کی صحت بالکل ٹھیک تھی، اس کے باوجود مسجد نہیں آتے تھے۔ تو وہ جو اندر ایک صلاحیت اور ایبلٹی پیدا کرنی تھی، اس دن ذات کے نور جو چمکے گا اس کو اندر جذب کرنے کی، یہ پیدا نہیں کر سکا نماز نہیں پڑھ۔ اور فرمایا ایمان والے سجدے میں گریں گے، اور اللہ ہی جانتا ہے پھر کروڑوں سال گزر جائیں گے یا لاکھوں سال گزر جائیں گے۔ آپ اس کی بالکل ہلکی سی مثال دیکھیں، یہ ٹیررسٹ ہوتے ہیں نا، یہ فلمیں جو اس پہ بنتی ہیں، کبھی کبھی بچے سرک کے بالکل ایج پہ کرسی کے آگے بیٹھ جاتا ہے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، پتہ نہیں اب کیا ہوگا، اسے پتہ ہی نہیں چلتا، اور ساری کرسی چھوڑ کے ایج پہ کنارے پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ایک منٹ گزرا کے دو منٹ، کوئی بلائے بھی تو چیختا ہے کہ ٹھہرو بھی، ابھی بالکل نہ چھیڑو۔ اسی طرح جب آدمی پر اللہ کی تجلیات پڑیں گی، وہ کتنے ہزاروں اور کروڑوں سال اس حسن میں محو رہے گا۔ یہ عوالم ہے جو سارے انسانوں پر گزرتے ہیں، اس لیے اس دنیا کی طرف آئے، اس لیے اپنی فکر کو بلند کرے، پڑھے۔ جن لوگوں نے یہ پڑھ رکھا ہے ان کی مجلس میں جائے تاکہ اسے پتا چلے کہ بچوں یہ دنیا ہی نہیں ہے، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، موت کے بعد جو دنیائیں شروع ہوں گی نا، اصل لطف تو اس کا ہے۔ جس نے اپنے آپ کو ان تجلیات کے قابل نہیں بنایا اور دنیا میں شہوت میں کسی بھی چیز کے ساتھ مشغول رہا، اس کی روح کو جبرن کھینچا جائے گا اور جہنم کی طرف۔ اور جو مومن مطیع اور فرما بردار اور منتظر تھا کہ کب ایسے حالات پیش آئیں گے، اسے بڑی خوشی سے اس جہانوں ان جہانوں کی سیر کرائی جائے گی کہ میرے بندے دیکھ، یہ بھی ہماری قدرت ہے، میرے بندے دیکھ، یہ بھی ہمارا رنگ۔ مسئلہ صرف ایک لمحے کا ہے، زیادہ لمبا جوڑا نہیں۔ پرانے زمانے میں بادشاہ تھے، پتہ نہیں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، لیکن ہمارے صوفیہ کہانیاں لکھتے تھے ایسے ہی، اور نتیجہ جو نکالتے تھے بڑا زبردست ہوتا تھا. لکھا ہے کہ بادشاہ تھا اور اس کے دربار میں ایک مونچڑا بھی تھا. مونچڑے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر بات کہہ سکتا تھا، بادشاہ کو ہساتا تھا، مختلف لطیفے سناتا تھا، مختلف چٹکلے، مختلف باتوں میں مختلف باتیں. تو بادشاہ سلامت ہنستے رہتے تھے اور تھا وہ بڑا عقل مند. تو ایک دن وہ ملا نہیں، دو دن، ہفتہ، دو ہفتے، کافی وقت جب گزرا تو بادشاہ نے کہا بھئی وہ جو ہمارا دوست آیا کرتا تھا وہ آیا نہیں، بہت طبیعت اداس اور پریشانیاں ہیں، ملکی معاملات کا بوجھ ہے، اسے کہیں سے پکڑ کے لاؤ، اسے کو ہمارے ساتھ بات کرے، کوئی زندگی کا لطف اور انبساط ہم چاہتے ہیں. فوج چلی گئی پکڑنے کے لیے، آدمی کہیں ملا ہی نہیں. تلاشی کے دوران وہ جنگل سے گزرے تو دیکھا ایک درخت کے نیچے وہ سویا ہوا. وہ بہت ہنسے اور انہوں نے کہا بادشاہ سلامت کی جان اس میں اٹکی ہوئی ہے، یہ انہیں بڑا پیارا لگتا ہے. ایک دوسرے سے کہنے لگے اٹھاؤ اسے اور بادشاہ سلامت کے حضور میں لے چل. اٹھایا تو چیخنے لگا، اسے وردی دیکھی تو اس نے کہا تم بہت ہی بے وقوف ہو، میں اتنی میٹھی نیند سویا ہوا تھا، مجھے کیوں اٹھایا؟ وہ ہنسے اور انہوں نے کہا حضرت بادشاہ سلامت بلاتے ہیں اور شہر پہ حوالا ہو گیا اور ہم تو یہاں سے کہیں اور جا رہے تھے آپ کو ڈھونڈنے، اچھا ہوا راستے میں مل گئے. اس نے بہت زیادہ باتیں کی، انہوں نے آرام سے پکڑا اور جو بھی ہاتھی ہے جو بھی سواری ہوگی اس پہ چڑھایا اور لے چلے. وہ راستہ بھر انہیں برا بھلا کہتا رہا، کھانا کھلا دو، کھانے کے لیے اترا، فلاں جگہ جانا ہے اس کے لیے اترا، کشاں کشاں وہ لے گئے اور بادشاہ کے حضور میں پہنچا تو اور ناراض ہوا اور کہنے لگا بادشاہ سلامت ساری دنیا بیڑا غرق ہو گیا، یہ آپ کے فوجی اتنے ایسے ویسے بدتمیز ہیں، میں اچھا خاصا سویا ہوا تھا اور میری بادشاہی تھی، میں خواب دیکھ رہا تھا کہ میں بادشاہ بن گیا اور میرا قاضی بھی ایسے ہی کھڑا ہے اور میرے فوجی بھی ایسے ہی کھڑے ہیں اور خوب بینڈز بج رہے ہیں اور ڈھولوں کی آواز پہ دشمن سے ہم لڑنے کے لیے تیار، اور میں نے ہیروں کی مالا پہن رکھی ہے، کیا کہنے میری مملکت کے اور کیا کہنے میری حکومت کے، اور بادشاہ سلامت میں اچھا خاصا لوگوں میں سے کسی کو مروا رہا تھا، لوگوں میں سے کسی کو چھوڑ رہا تھا، کسی پہ احسان کر رہا تھا، میری بادشاہت تھی، ان نالائکوں نے آ کے اٹھا دیا اور میری بادشاہت ختم ہو. بادشاہ بہت ہنسے اور کہا کہ ہم تمہیں یاد کر رہے تھے اور تمہارے بغیر بڑے اداس تھے اور اس لیے ہمارے حکم سے اٹھایا ہے. وہ پھر چپ ہو گیا اور بادشاہ نے کہا کہ اب خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ اس کا بادشاہ سلامت سوچ رہا ہوں بڑی گہری ایک بات. اس نے کہا بتاؤ. تو قصہ مختصر کہ اس نے بتانا شروع کیا. اس نے کہا بادشاہ سلامت میں راستے میں سوچتا رہا کہ میں 10 بہانوں سے راستے میں رکا ہوں اور اگر میں فرار ہونا چاہتا تو فوج پکڑ بھی نہیں سکتی تھی. پھر میں نے سوچا کہ بادشاہ سلامت نے بلایا ہے تو مجھے خیال آیا کہ بادشاہ سلامت ہم اور آپ کتنے بے وقوف ہیں، میری ساری سلطنت اجڑ گئی، میری آنکھ کھلی اور ساری سلطنت آپ کی اجڑ جائے گی جب آپ کی آنکھ بند ہوگی. اس کا بادشاہ سلامت فرق اتنا سا ہے کہ میری آنکھ کھل گئی اور آپ کی آنکھ بند ہو جائے گی، اور پھر جس فوج نے مجھے اٹھایا ہے آپ کے پاس بھی ایک فوج آ جائے گی جس فوج سے نہ آپ بھاگ سکیں گے، جس فوج کو آپ اپنے آرڈر کے نیچے بھی نہیں لا سکیں گے، اور بادشاہ سلامت پھر ایسے شہنشاہ کے حضور میں آپ کو پیش کر دیں گے جو آپ کا سارا باطن اور ظاہر جانتا ہے، میرا تو صرف آپ ظاہر اور بھی سارا نہیں جانتے، اور آپ اس طرح پیش آتے ہیں، مسئلہ اتنا سا ہے کہ میری آنکھ کھل جانے کے بعد آپ جیسی ہستی ملی، اور آپ کی آنکھ بند ہونے کے بعد جو ملے گا نا، یا وہ جانتا ہے یا آپ اس دن جانتے ہیں. بس بات اتنی سی ہے بچوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں. یہ آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، پھر پتا چلے گا کہ کس نے اپنے آپ کو ان تجلیات کے سہنے کے قابل دل کو بنایا تھا، اور کون تھا جو اس بڑے دن سے غافل رہا، اور نتیجہ یہ کہ ذات پاک کی تجلیات کے سامنے وہ سجدہ بھی نہ کر سکا، کتنی محرومی تھی.